السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. خبروں کے ایک گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قبائلی علاقے وزیرستان میں فوج کی کارروائی، 4 مشتبہ دہشت گرد گرفتار. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ سے بھی 70 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کرکٹ کے عالمی کپ کے پول میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 150 رن سے شکست دے دی. پاکستانی شائقین کی اپنے کھلاڑیوں پر سخت تنقید اور مایوسی کا اظہار. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
سوائن فلو پورے ملک میں وبائی شکل اختیار کر رہا ہے. اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 750 سے زیادہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری یوکرین میں زمین پر قبضہ کرنے کی پیدائش میں روس کے خلاف اضافی تعزیرات عائد کرنے پر تبادلہ خیال کر رہی ہے. اب پیش خدمت ہیں تفصیل سے خبریں. صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس نے چارسدہ میں ایک سرچ آپریشن کے دوران 70 سے زیادہ مشکوک افراد کو حراست میں لے کر بڑی مقدار میں ہتھیار، گولہ بارود اور منشیات برامد کر لیں. گزشتہ دسمبر میں پشاور کے ایک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد سے ملک بھر میں اب تک 10,000 سے زیادہ مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستانی فوج کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں رزمک کے مقام پر ہفتے کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی میں 4 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ IPR کے مطابق 4 دہشت گردوں کا پیچھا کیا گیا، جن میں سے 2 کو رزمک بازار میں پکڑا گیا جبکہ 2 دیگر ایک قریبی احاطے میں چھپ گئے. بیان کے مطابق علاقے کو گھیرے میں لینے کے بعد چھپے ہوئے شدت پسندوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا. پاکستان بھر میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے ایک تازہ کاروائی ہفتے کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں بھی کی. پولیس عہدیداروں اور سرکاری میڈیا کے مطابق ضلع چارسدہ کے علاقے تنگی میں کی گئی کاروائی میں 70 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. کاروائی کے دوران مشتبہ افراد کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برامد کیا گیا. اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد میں سے کچھ مطلوب شدت پسند بھی شامل ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. ادھر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے میں زخمی ہونے والا ایک طالب علم اسحاق امین بھی دم توڑ گیا. اسحاق امین 10ویں جماعت کے طالب علم تھے اور حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ان کا علاج پشاور میں مسلح افواج کے ایک اسپتال میں کیا جا رہا تھا. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں کے مولک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طویل مشاورت کے بعد انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل بنایا گیا، جس کے تحت ملک بھر میں نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے حامیوں اور پاکستان میں منافرت پھیلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں دسمبر 2014 کے بعد سے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر کارروائیوں میں ہزاروں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے بعض کا تعلق براہ راست دہشت گردی کی کارروائیوں سے تھا. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ضرب عز جبکہ خیبر ایجنسی میں خیبر ون کے نام سے 2 بڑے آپریشن بھی شروع کر رکھے ہیں. ان دونوں قبائلی علاقوں میں فوج کے مطابق سینکڑوں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جن میں عسکری حکام کے مطابق غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. آج پاکستانی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ ملاقات میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس دہشت گرد نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
امریکہ نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس میں اپنا مکمل تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر باراک اوباما کی مشیر برائے قومی سلامتی سوزین رائس نے واشنگٹن میں پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی قیادت اور عوام کے عزم کو سراہتا ہے۔ چودھری نثار علی خان سرکاری دورے پر امریکہ میں تھے، جہاں انہوں نے جمعے کو دیر گئے سوزین رائس سے ملاقات کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق دونوں شخصیات نے ملاقات کے دوران خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے امریکی عہدیدار کو پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ سوزین رائس نے اس موقع پر پاکستانی وزیر کو یقین دلایا کہ امریکہ اس ضمن میں پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ بھی دیکھا گیا، لیکن حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں اور تعاون میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ خاص طور پر دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کا تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کا دونوں ملکوں کو واضح طور پر ادراک بھی ہے۔ سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے دورہ امریکہ کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں نمایاں بہتری اور اعتماد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
اس وقت جو دو ملکوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی، تو اگر کوئی شکوک و شبہات تھے، غلط فہمیاں تھیں یا کچھ متضاد حکمت عملی تھی کچھ حلقوں کی طرف سے، تو اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم آہنگی ہے، تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کا جو ایک خواب ہے اور ایک کوشش ہے اور مقصد ہے کہ افغانستان میں امن استحکام ہو، قبائلی علاقے میں اور سارے پاکستان میں ہو، اس کے لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی مدد، تعاون اور اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جتنا گہری ہو سکتی ہے، جتنا اس میں وسعت دی جا سکتی ہے، اس میں وہ اتنا وسعت دی جائے۔
جنرل راحیل شریف نے گزشتہ نومبر میں امریکہ کا دورہ کیا تھا، جس میں ان کی اہم سیاسی و عسکری رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ مبصرین دونوں ملکوں میں تعاون کو خاص طور پر افغانستان کے تناظر میں بھی خاصا اہم قرار دیتے ہیں۔ ادھر امریکہ کے نئے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر ہفتے کو غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے۔ کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نئی جمہوریت کے بعد کی حوصلہ افزا پیش رفت اس ملک کے بارے میں اوباما انتظامیہ کی پالیسیوں پر نظر ثانی کا اہم جز ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں تمام غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اب یہاں ایک معاہدے کے تحت لگ بھگ 12,000 بین الاقوامی فوجی تعینات ہیں، جن میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔ یہ اہلکار مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت کے علاوہ انسداد دہشت گردی میں معاونت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ صدر اوباما کا منصوبہ ہے کہ امریکی فوجیوں میں سے نصف کو اس سال کے اواخر تک، جبکہ 2016 کے دسمبر تک تمام فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے۔ تاہم اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ تاحال نہیں کیا جا سکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے ایک مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو 150 رن سے شکست دے دی۔ پاکستانی بیٹس مین ویسٹ انڈیز کے 310 رنز کا پیچھا کرنے میں ناکام رہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ایک بار پھر ناصر محمود۔
ہفتے کو کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ ویسٹ انڈیز کی ابتدا گو کے اچھی نہیں رہی اور اس کی پہلی وکٹ صرف 17 کے مجموعی اسکور پر گر چکی تھی، لیکن پھر بلے بازوں نے پاکستانی بالروں کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا۔ میچ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں کی فیلڈنگ بھی انتہائی مایوس کن رہی اور وہ کئی اہم کیچ پکڑنے میں بھی ناکام رہے۔ رام دین 51 اور سمسن 50 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ خصوصاً آخری اوورز میں ویسٹ انڈین بلے بازوں نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں اپنے اسکور کو 310 رنز تک لے گئے۔ پاکستان صرف 6 حریف وکٹیں ہی حاصل کر سکا، جس میں سے حارث سہیل کے حصے میں 2، جبکہ محمد عرفان، سہیل خان اور وہاب ریاض کے حصے میں 1-1 وکٹ آئی۔ ہدف کے تعاقب میں بھی پاکستانی بلے باز بری طرح ناکام نظر آئے اور صرف 1 کے مجموعی اسکور پر پاکستان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ ابتدائی بلے باز ناصر جمشید اننگز کی پہلی ہی گیند پر اپنی وکٹ گنوا بیٹھے۔ احمد شہزاد ایک، جبکہ یونس خان اور حارث سہیل بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے اور کپتان مصباح الحق صرف 7 رنز بنا سکے۔ محض 25 رنز پر پاکستان کی 5 وکٹیں گر چکی تھیں کہ پھر صہیب مقصود، عمر اکمل اور شاہد آفریدی نے قدرے بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹیم کو ہدف کی طرف لے جانے میں کردار ادا کیا، لیکن صہیب اور عمر کی نصف سینچریاں بھی مددگار ثابت نہ ہو سکیں اور پوری ٹیم 160 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے ٹیلر اور رسل نے 3-3 جبکہ بین نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ہولڈر اور سیمی نے 1-1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ رسل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستانی کپتان مصباح الحق نے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ ان کی ٹیم اس میچ میں کھیل کے 3 شعبوں میں ناکام رہی ہے۔
امید نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لوگوں کو بھی۔ ایز پلیئرز، ایز اے ٹیم، ہمیں اپنی پرفارمنسز کو امپروو کرنا پڑے گا، یہی ہمارے پاس چانس ہے۔ ادروائز اگر ہم ایسے ہی کھیلتے رہیں گے تو پھر تو ظاہر ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اس میگا ایونٹ میں پاکستان کی یہ دوسری مسلسل ناکامی جبکہ ویسٹ انڈیز کی پہلی فتح تھی۔ اپنے پہلے پول میچ میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ آئرلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو اپ سیٹ شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس شکست پر پاکستانی میڈیا کے علاوہ پاکستانی شائقین انٹرنیٹ پر، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی کھلاڑیوں کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں چند شائقین کرکٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ٹیم کی کارکردگی پر کچھ یوں رد عمل ظاہر کیا۔
باتیں تو یہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ زمین اور آسمان کو ملا دیتے ہیں، مگر ورکنگ میں نل بٹا نل ہیں یہ۔ ان کو واپسی ریٹرن کرنا پڑے گا پاکستان، اور 2 میچ ہار چکے ہیں یہ، اور کوئی بھی ان پر بات کی، کوئی ان کی پاسداری نہیں ہے۔ میں اعلیٰ افسروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو واپسی پاکستان ریٹرن کیا جائے، اور لا کے مطابق سخت سے سخت پنشمنٹ دی جائے۔
ان کی کارکردگی تو بالکل نل ہے، 0 ہے۔ ویسٹ انڈیا سے بھی ہار گئے ہیں، آج ویسٹ انڈیز سے ہار گئے ہیں، خطرہ ہے یو اے ای سے نہ ہار جائیں کہیں، کیونکہ اب تو ان کے لیے تو یو اے ای بھی ٹف ٹیم ہے۔ باقی یہ کوارٹر فائنل تو شاید ہی کھیلیں، کیا پتہ یہیں سے واپسی آ جائے۔ چانسز ہیں، اگر کوارٹر فائنل کھیلی تو بھی آگے جانے کے بہت کم چانسز ہیں۔
پاکستان اب اپنا اگلا میچ 1 مارچ کو زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔ ادھر پول اے کی ٹیموں بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا اور دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹس دے دیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے سزائے موت کے 6 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ مجرموں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، جبکہ ان کے نام آچر عرف بھائی خان، عبدالعزیز، بشیر احمد، محمد فیصل، محمد افضل اور منور علی بتائے جاتے ہیں۔ مختلف مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی جی جیل خانہ جات کو متعلقہ جیل حکام کو تمام مجرموں کے بلیک فارم جاری کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈان ٹی وی کا کہنا ہے کہ مجرموں کا تعلق قدم تنظیموں سے ہے، انہیں سندھ کی مختلف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے پھانسی کی سزائیں سنائی تھیں۔ اور بھارت میں سوائن فلو پھوٹ پڑنے سے 743 افراد ہلاک اور اس مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے وزارت صحت سے وبا پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
انفلوئنزا سے ہونے والا مرض سوائن فلو پورے ملک میں ایک وبائی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب تک اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 750 سے اوپر پہنچ گئی ہے، جبکہ 12,000 افراد اس سے متاثر ہیں۔ گجرات، راجستھان، دہلی، اتر پردیش، مہاراشٹر، تلنگانہ اور بھارتی کشمیر میں H1N1 وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق راجستھان میں سب سے زیادہ 200 افراد کی موت ہوئی، گجرات میں 180، تلنگانہ میں 49، دہلی میں 9، اتر پردیش میں 6 اور بھارتی کشمیر میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک ایس پی بھی شامل ہے۔ وادی اس وبائی مرض سے بری طرح متاثر ہے، وہاں 96 افراد میں اس کے وائرس پائے گئے ہیں۔ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग लेने वाले 7 अहलकार और एक बच्चे में इसके वायरस का पता चला है, जिसकी वजह से एकेडमी एक तरह से आरजी अस्पताल में तब्दील हो गई है। शुमाल मशरकी रियासतों में हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि इसके वायरस सरहदी इलाकों में न फैल सकें। नागालैंड और मिजोरम में भी एक एक खातून इस मर्ज में मुब्तला पाई गई। दिल्ली समेत दीगर रियासतों में हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं और स्वाइन फ्लू के मरीजों को अलग थलग रखा जा रहा है। स्वाइन फ्लू की जांच के लिए प्राइवेट अस्पतालों के जरिए ज्यादा चार्ज किए जाने की शिकायत मिलने के बाद हुकूमत की जानिब से सख्ती की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेहत हुक्काम को हिदायत दी है कि मरीजों को जरूरी दवाएं और सहूलतें मुहैया कराई जाएं। काबीना सेक्रेटरी अजीत सेठ की सदारत में नई दिल्ली में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ अदवियात की फराहमी को यकीनी बनाने के इकदाम पर भी गौर किया गया। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने अवाम से अपील की है कि वो मुहतात रहें और खौफ हरास में मुब्तला ना हों। उनके बकौल स्वाइन फ्लू के मामलात की तादाद कम हो रही है। सेहत एहलकारों की जानिब से टेलीविजन, रेडियो और अखबारात में अवाम को बाखबर करने और मुहतात रहने की मुहिम चलाई जा रही है। H1N1 वायरस इन्फ्लुएंजा के शिकार अफराद से फैलता है। नाक बहने और छींक आने से जो रतूबत खारिज होती है उससे इसके वायरस फैलते हैं। 1 से 7 रोज के दरमियान इसकी अलामतें जाहिर होती हैं। अलामतों में बुखार, सुस्ती, भूख में कमी, सरदर्द, खांसी, गले में खराश, कह और दस्त काबिले जिक्र हैं। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमरीका के नए वजीर दफा एश्टन कार्टर ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई पुरउम्मीद जमहूरियत उस मुल्क से अमरीकी अफवाज के इनखला की रफ्तार को सुस्त करने और यहां इंसदाद दहशत गर्दी के मिशन पर ओबामा इंतजामिया को नजरसानी करने की अहम वजह है। यह बात उन्होंने हफ्ते को काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी के हमरा एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कही। मजीद तफसीलात यास्मीन जमील से सुनिए।
मिस्टर कार्टर ने ये तबसरा काबुल पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वह अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन की तवील उलमियाद कामयाबी को यकीनी बनाने के तरीकों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर बराक ओबामा अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी के बारे में खुद अपना अंदाजा लगाना चाहते हैं और उन्होंने जरूरत पड़ने पर फौजियों के मुतवक्को इनखला की रफ्तार सुस्त करने के इम्कान को खारिज नहीं किया है। उनके अल्फाज,
As President Obama and I discussed in my first meeting with him in the Oval Office earlier this week, just a few days ago, our priority now is to make sure this progress sticks. That is why President Obama is considering a number of options.
जैसा कि इस हफ्ते के शुरू में सिर्फ चंद रोज कबल ही ओवल हाउस में सदर ओबामा के साथ मेरी पहली मुलाकात के दौरान सदर ओबामा और मैंने गुफ्तगू की कि अब हमारी तरजीह इस चीज को यकीनी बनाना है कि ये पेशरफ्त बरकरार रहे। यही वजह है कि सदर ओबामा सदर गनी की सिक्योरिटी की हिकमत अमली के लिए हमारी मदद में इजाफे की मुतअद्दिद तरजीहात पर गौर कर रहे हैं, जिनमें अमरीकी फौजियों के इनखला के हमारे निजाम औकात में मुमकिन तब्दीली शामिल है। ये अल्फाज थे मिस्टर कार्टर के, जिन्होंने कहा कि वह अपने दौरे के दौरान अशरफ गनी से इनखला और तालिबान के साथ लड़ाई की अफगान कोशिशों पर बात करेंगे। वो अमरीकी फौजियों से मुलाकात का भी प्रोग्राम रखते हैं। मिस्टर कार्टर का यह दौरा ऐसे में हुआ है जब अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन जंगी मिशन से तब्दील होकर अफगान फोर्सेज की तरबियत और मशावरत का मिशन बन गया है, जो मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त लगभग 10,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अपना मनसब संभालने से कबल मिस्टर कार्टर ने अमरीकी सेनेट को बताया था कि वो इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फोर्सेस की वापसी के मंसूबों पर नजरसानी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका इन्हिसार सिक्योरिटी की सूरत हाल पर होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीकी इत्तेहादी शराकत दारों को यह यकीनी बनाना होगा कि दाइश का ग्रुप मशरक वस्ता से फैलकर अफगानिस्तान तक न पहुंच जाए। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा है कि बैन अल-क़वामी बरादरी यूक्रेन में जमीन पर कब्जा करने की पादाश में रूस के खिलाफ इजाफी ताजीरात आयद करने पर तबादला ख्याल कर रही है। उनका कहना था कि रूस गुज़श्ता चंद रोज के दौरान गैर मंतिकी अमल में उलझा हुआ है। برطانوی وزیر خارجہ فلپ ڈیمنڈ سے بات چیت سے پہلے لندن میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادی بقول ان کے انہوں نے کہا کہ روس اس کے ساتھ اس رویے کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کا کہنا تھا کہ روس نے اقوام متحدہ میں ایک کوشش کی قیادت کی کہ مشرقی یوکرین میں بے چینی کی ذمہ داری یوکرین کی حکومت پر ڈال دی جائے، جبکہ بقول ان کے وہ خود یوکرین میں زمین پر قبضہ کرتا رہا. ان کے الفاظ،
There is no secret to any of us, not in this age of all kinds of visibility and technical means and satellites.
یہ بات ہم میں سے کسی کے لیے بھی راز نہیں ہے، خاص طور سے اس دور میں جبکہ تکنیکی ذرائع حالات پر نظر رکھنے کے لیے موجود ہیں اور سیارچے بھی ہیں جن کے ذریعے جانا جا سکتا ہے کہ کون لوگ کہاں کیا کر رہے ہیں. ہم یقینی حد تک جانتے ہیں کہ روس علیحدگی پسندوں کو کیا فراہم کر رہا ہے اور کس طرح علیحدگی پسندوں کے ساتھ وہ ملوث ہے، اور وہ طریقے جن کے ذریعے روس اقوام متحدہ میں کوششیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یوکرین میں زمین پر قبضے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے. خبریں ختم ہوئیں. اقوام متحدہ کے ایک خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ یمن کی سیاسی جماعتوں کے درمیان عنقریب ایک ایسا معاہدہ طے پانے والا ہے جس سے ملک کو خانہ جنگی کی جانب بڑھنے سے بچایا جا سکتا ہے. یمن کا بحران پچھلے سال شیعہ ہوتی عسکریت پسندوں کے اقتدار پر قبضے سے شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں صدر کو فوری طور پر مستعفی ہونا پڑا. لندن سے وائس آف امریکہ کے بریڈ ویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ خدشات موجود ہیں کہ یمن میں خانہ جنگی حریف طاقتور ایران اور سعودی عرب کو اس مسئلے میں الجھا سکتی ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
یمن کے دارالحکومت سنا میں چند روز پہلے اس ہوٹل کے باہر درجنوں خواتین نے سیاسی تعطل ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا، جہاں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے. ان مظاہرین میں سنا کی ایک خاتون ابتل الدیلی بھی شامل تھیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ یمن کو جنگ کی لپیٹ میں آنے سے بچانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر لازماً کوئی نتیجہ سامنے لانا چاہیے. ایک بار پھر یہ امیدیں جنم لے رہی ہیں کہ خانہ جنگی کے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے. جمعے کے روز یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب جمال بن عمر نے، جو حریف جماعتوں کے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہا ہے کہ معاہدہ طے پانے کے نتیجے میں ایوان بالا کی جگہ ایک عبوری کونسل قائم ہو سکتی ہے، جبکہ موجودہ پارلیمنٹ کا ایوان زیری جس میں حوثی قبائل کے حامی قانون سازوں کی اکثریت ہے برقرار رہ سکتا ہے. گزشتہ سال ستمبر میں ملک کے شمالی حصے سے تعلق رکھنے والے حوثی شیعہ عسکریت پسندوں کی جانب سے دارالحکومت پر قبضے نے انہیں یمن کے سنی قبائل اور جنوب سے تعلق رکھنے والے دوسرے گروپس کے مقابلے پر لا کھڑا کیا. یمنی نجات برطانوی صحافی ابو بکر الشماہی کہتے ہیں کہ ملک اب بھی خطرناک حد تک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے.
There's a lot of many clichés around Yemen that it's always on the brink. Negotiations always manage to save the day at the last minute.
یمن کے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ خطرے کے دہانے پر ہوتا ہے. مذاکرات کار ہمیشہ آخری لمحوں میں اس ملک کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. حوثی قبائل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماضی میں ہونے والے مذاکرات کے اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور آگے اور مزید آگے آ گئے ہیں. سابق صدر علی عبداللہ صالح کی خاموش حمایت نے حوثی عسکریت پسندوں کو دارالحکومت کی جانب پیش قدمی میں مدد فراہم کی. امریکہ مسٹر صالح پر یہ الزامات عائد کرتا ہے کہ انہوں نے فوجی بغاوت کے حالات پیدا کرنے کے لیے حوثی قبائل کی مدد کی. ایک بار پھر ابو بکر الشماہی کے الفاظ،
Salah has been known over the last, you know, 40 years now, almost 40 years, to play this game, to be able to pit one side against the other.
Mr. Saleh گزشتہ 40 برسوں سے اپنے اس کھیل کے لیے شہرت رکھتے ہیں کہ وہ ایک فریق کو دوسرے سے لڑاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ وہی کچھ کرنے کا داؤ کھیل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آیا وہ اب حوثیوں جیسے نئے کرداروں اور نئے لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے کے قابل ہوں گے جو ممکن ہے ان پر غلبہ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. پالیسی انسٹیٹیوٹ چیتم ہاؤس کی تجزیہ کار جین کرن مونٹ کہتی ہیں کہ یہ خدشات موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی تنازع ہوا تو علاقائی طاقتیں اس میں الجھ سکتی ہیں.
The Houthis do have some support from Iran. Many people think that that is what has enabled them to be so well organized.
Houthi قبائل کو ایران کی کچھ مدد حاصل ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے وہ دوسرے بہت سے یمنی سیاسی گروپس کے مقابلے میں اتنے زیادہ منظم ہیں, اور بلا شبہ خطے کی اس علاقائی جہت پر سعودی عرب بہت فکر مند ہے. اس لیے یہ عوامل بہت کچھ داؤ پر لگانے پر اکسا رہے ہیں. سعودی عرب نے 2009 میں حوثی قبائل کی ایک شورش دبانے کے لیے اپنے فوجی دستے یمن بھیجے تھے. تجزیہ کار کرن موٹ کہتی ہیں کہ اس کارروائی میں 100 سے زیادہ سعودی فوجی مارے گئے تھے, اور ممکن ہے کہ ریاض ایک اور مہم جوئی کا خطرہ مول لینا پسند نہ کرے.
Another option is to arm the tribes, but Saudi Arabia will also be worried about the risks that such support could inadvertently.
ایک اور راستہ یہ ہے کہ قبائل کو مسلح کیا جائے, لیکن سعودی عرب ان خطرات کے بارے میں بھی فکر مند ہوگا کہ یہ مدد نادانستہ طور پر جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کو تقویت دے سکتی ہے. القاعدہ کی سنی عسکریت پسند یمنی حکومت کے فوجی دستوں اور حوثی باغیوں کے ساتھ لڑائیاں کر چکے ہیں. ابو بکر الشماہی کہتے ہیں کہ وہ تنازع کی بڑھتی ہوئی فرقہ بندی کی صورتحال سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں.
The Houthis presenting themselves as this quite pro-Iranian movement have given the opportunity for al-Qaeda.
حوثیوں کی جانب سے خود کو ایرانی تحریک کے حامی کے طور پر پیش کرنے سے القاعدہ کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ دیکھیں, اب شیعوں کا قبضہ ہے, یہ ایران نواز شیعہ ہیں, انہیں لازمن شکست دینی چاہیے. قبائلی علاقائی اور فرقہ بندی پر مبنی دشمنیوں کی ملی جلی امکانی دھماکہ خیز صورتحال نے یمن کو خانہ جنگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے, لیکن یمن کے لیے اقوام متحدہ کے منطوب کا اصرار ہے کہ کسی عبوری کونسل کے قیام پر سمجھوتا طویل مدتی امن معاہدے کی راہ ہموار کر سکتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا بھر میں کینسر کا مرض ایسا ہے جس کا نام سنتے ہی پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو لا علاج ہے. پھر بھی اپنی سی کوشش سب کرتے ہیں کہ جو علاج موجود ہے اسے ضرور آزمایا جائے. کینسر کی مختلف اقسام میں ایک خواتین میں سینے کا سرطان یا بریسٹ کینسر بھی ہے, اور دنیا بھر کی عورتوں میں یہ مرض عام ہے. مگر اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ نسلی اور علاقائی پس منظر کینسر سے بچ رہنے اور صحت یاب ہونے پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کہتی ہیں کہ اگرچہ بریسٹ کینسر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کی بیماری ہے, مگر عالمی ادارہ صحت یا WHO نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس مرض میں مبتلا خواتین میں سے 50% اور نصف سے زیادہ وہ جو اس سے جان بر نہیں ہو سکتی, ان کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہوتا ہے. WHO کی تازہ ترین تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سن 2011 میں اس مرض سے لگ بھگ 500,000 خواتین زندگی کی بازی ہار گئیں. مگر قطع نظر اس کے کہ خاتون کہاں رہائش پذیر ہے, یہ سننا شدید دھچکے سے کم نہیں کہ اسے بریسٹ کینسر لاحق ہو گیا ہے. شیرن نیومین کو اب بھی یاد ہے کہ اپنے بارے میں یہ جان کر کہ انہیں بریسٹ کینسر ہے انہیں کیسا لگا تھا. میں بالکل اسے قبول نہیں کر رہی تھی, اور میں کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر پا رہی تھی. نیومین کی گلٹی بہت چھوٹی تھی, ان کا علاج بھی کامیاب رہا, مگر ڈاکٹر سٹیون نروڈ کہتے ہیں کہ چھوٹی گلٹی خطرناک ہو سکتی ہے.
Even among women with small breast cancers, there was a big difference in the survival.
جن خواتین کا بریسٹ کینسر چھوٹا تھا ان میں زندہ بچ رہنے کا فرق بہت زیادہ تھا. ٹورانٹو میں ویمن کالج ہاسپٹل میں ڈاکٹر نروڈ اور دیگر محققین نے امریکہ میں بریسٹ کینسر کی 400,000 سے زیادہ مریضوں کے ریکارڈ کا مطالعہ کیا. انہوں نے ان خواتین میں کینسر کی تشخیص کے بعد 7 برس کی مدت تک کا جائزہ لیا. محققین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا نسل یا علاقائی پس منظر کا ان کے زندہ بچ رہنے کی شرح میں کوئی عمل دخل تھا یا نہیں. ڈاکٹر نروت کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایسا تھا.
Compared to a white woman, a black woman was 1.5 times to 2 times more likely to die of small
breast cancer. ایک سفید فام عورت کے مقابلے میں ایک سیاہ فام عورت کے چھوٹے بریسٹ کینسر سے موت کا شکار ہونے کا امکان 1.5 سے 2 گنا تھا, جبکہ چینی اور جاپانی عورتوں میں یہ امکان اس سے نصف تھا. ہسپانوی عورتوں میں کینسر سے زندہ بچ رہنے کی شرح ان سفید فام عورتوں کے برابر تھی جو ہسپانوی نہیں تھیں. ڈاکٹروں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس میں نسل کا بھی بڑا دخل ہے.
Cancers are not more common in young black women, but those that do get breast cancer are more likely to have.
ڈاکٹر نروت کہتے ہیں کہ کینسر کا مرض نوجوان سیاہ فام عورتوں میں زیادہ نہیں ہے, مگر وہ جنہیں بریسٹ کینسر ہو جائے ان میں یہ سفید فام اور چینی اور جاپانی خواتین کی نسبت بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اس تحقیق میں امریکہ میں مختلف معاشرتی اور نسلی پس منظر رکھنے والی خواتین کو شامل کیا گیا. جنرل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نروت کہتے ہیں کہ نتائج سے ڈاکٹروں کو نسل اور علاقائی پس منظر کی بنیاد پر بہترین علاج کرنے میں مدد مل سکتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش خدمت ہیں اس وقت کی خبریں. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے صدر براک اوباما کی مشیر سوزن رائس سے ملاقات کی ہے. چودھری نثار رواں ہفتے سرکاری دورے پر امریکہ پہنچے تھے. ایک بیان کے مطابق سوزن رائس نے واشنگٹن میں ہونے والی انسداد انتہا پسندی کانفرنس میں چودھری نثار کی قیادت میں آنے والے پاکستانی وفد کے کردار کو سراہا. ملاقات میں دونوں نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. بیان کے مطابق چودھری نثار اور سوزن رائس نے خطے کے استحکام کے لیے ایسے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جن پر مل کر کام کیا جائے گا. خاص طور پر افغانوں کی زیر قیادت مصالحتی عمل کی مدد کرنے کی ضرورت پر بھی بات ہوئی, اور دونوں نے اس بارے میں پاکستان امریکہ رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا. رواں ہفتے پاکستانی فوج اور اس کے بعد وزارت خارجہ کی ترجمان نے اپنے بیانات میں کہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں مصالحت میں ہر ممکن کردار ادا کرنے کو تیار ہے. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے سزائے موت کے 6 مجرموں کو رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں. مجرموں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. ڈان ٹی وی کا کہنا ہے کہ مجرموں کا تعلق لدن تنظیموں سے ہے. انہیں سندھ کی مختلف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے پھانسی کی سزائیں سنائی تھیں. امریکہ کے نئے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئی پر امید جمہوریت اس ملک سے امریکی افواج کی انخلا کی رفتار کو سست کرنے اور وہاں انسداد دہشت گردی کے مشن پر اوباما انتظامیہ کو نظر ثانی کرنے کی ایک اہم وجہ ہے. یہ بات انہوں نے ہفتے کو کابل میں افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی. وہ اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ہفتے کو غیر اعلانیہ طور پر افغانستان پہنچے تھے. گزشتہ سال کے اواخر میں تمام غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اب یہاں ایک معاہدے کے تحت کوئی 12,000 بین الاقوامی فوجی تعینات ہیں, جن میں لگ بھگ 10,000 امریکی فوج بھی شامل ہیں. یہ اہلکار مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت کے علاوہ انسداد دہشت گردی میں معاونت بھی فراہم کر رہے ہیں. صدر اوباما کا منصوبہ ہے کہ امریکی فوجیوں میں سے نصف کو اس سال کے اواخر تک, جبکہ 2016 کے دسمبر تک تمام فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے. امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ تاحال اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن آئندہ ماہ افغان صدر کے دورے واشنگٹن میں صدر اوباما ان سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. 972
کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری یوکرین میں زمین پر قبضہ کرنے کی پاداش میں روس کے خلاف اضافی تاثیرات پر تبادلہ خیال کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ روس گزشتہ چند روز کے دوران غیر منطقی عمل میں الجھا ہوا ہے. برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ سے بات چیت سے پہلے لندن میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بقول ان کے روس کے اس رویے کے ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے کہا کہ روس نے اقوام متحدہ میں ایک کوشش کی قیادت کی ہے کہ مشرقی یوکرین میں بے چینی کی ذمہ داری یوکرین کی حکومت پر ڈال دی جائے، جبکہ بقول ان کے وہ خود یوکرین میں زمین پر قبضہ جاری رکھنے کا سلسلہ کیے ہوئے ہے۔ یمن کے سابق صدر ربو منصور ہادی کے معاونین نے بتایا ہے کہ وہ دارالحکومت سے شیعہ باغیوں کی جانب سے رہائی ملنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ ہفتوں تک انہیں گھر میں نظر بند رکھنے کے بعد شیعہ باغیوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سابق صدر اور ان کی کابینہ کے وزراء کو گزشتہ ماہ نظر بند کر دیا گیا تھا، جس کے سبب شیعہ ہوتی باغیوں کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے تھے، جنہوں نے یمن کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ لیبیا کے عوام داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جنہوں نے ملک کے مشرقی حصے میں ہونے والے کار بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
لیبیا کے ایک شمالی قصبے قبا میں 3 کار بم دھماکوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جس کے خلاف جمعے کے روز بنغازی میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ ریلی میں شامل علی بن خیال نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ندین ونستنکر هذا الفعل الاجرامی ونبین للمجتمع الدولی ان داعش وجماعات ارهابیہ تغولت وزادت جرائمها۔
ہم اس مجرمانہ عمل کی مذمت کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپس ایک حقیقی خطرہ بن چکے ہیں، اور لیبیا کے اندر ان کے جرائم اور قانون کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے ریلی میں شامل علی بن خیال کے۔ دہشت گردی کے واقعات پر نظر رکھنے والے امریکہ میں قائم ایک انٹیلیجنس گروپ سائٹ نے کہا ہے کہ صوبہ برقہ میں متحرک داعش کی شاخ نے کار بم حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور حملہ آوروں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا تعلق لیبیا اور سعودی عرب سے تھا۔ لیبیا میں جہاں داعش گروپ کے وفادار جنگجو مزید علاقہ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیبیا کی قومی فوج کے ایک ترجمان محمد الحجاز کا کہنا ہے،
كانت ضربات قاسمة، تالي هذا الرد الجبان الغادر سيتم الرد عليه بضربات مكثفة ستقسم ظهور هؤلاء وسيكونون ايضا۔
ہمارے فضائی حملے فیصلہ کن ہیں، ہم ان کے گھٹیا اور بزدلانہ حملے کا جواب بھرپور کارروائی کے ساتھ دیں گے، جو عسکریت پسندوں کی کمر توڑ دے گا اور وہ ڈر جائیں گے اور بھاگ کر افغانستان کی غاروں میں چلے جائیں گے جہاں وہ رہا کرتے تھے، وہ افغانستان کی غاروں میں لوٹ جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے لیبیا کی قومی فوج کے ترجمان محمد حجاز کے۔ لیبیا اس وقت عسکریت پسندوں اور دو متوازی حکومتوں کے درمیان منقسم ہے، اور 2011 میں معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے ملک مستقل طور پر عدم استحکام کی صورتحال سے دوچار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان جین ساکی نے جمعے کے دہشت گرد حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے ایک قومی اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے اقوام متحدہ کی زیر قیادت مذاکرات میں لیبیا کے تمام گروہوں کی شرکت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے قرضوں کی واپسی کے منصوبے میں توسیع کے مسئلے پر یورپی لیڈروں کے ساتھ معاہدہ ایک اہم کامیابی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آگے شدید مشکلات ہوں گی۔ خیال رہے کہ یورو زون کے وزراء خزانہ جمعے کے روز یونان کی مدد کے لیے قرضے کے پروگرام میں 4 ماہ کی توسیع پر رضامند ہو گئے تھے، اور یوں یونان اور جرمنی کے درمیان تعطل کو دور کر لیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ یونانی حکام پیر کے روز ملک کے قرضوں کے انسپیکٹروں کو جامع اصلاحات کی ایک فہرست پیش کریں گے، جس کا وہ جائزہ لیں گے۔ اور یورپی یونین کے ایک عہدیدار نے کہا کہ فریقین نے محسوس کیا کہ اس کا منطقی ہونا نظریاتی ہونے سے زیادہ سود مند ہے۔ یورپی قرض دہندگان کا اصرار تھا کہ قرضوں میں کسی توسیع کے ساتھ بجٹ کے اقدامات اور اصلاحات کی شرائط بھی عائد ہونی چاہیے۔ قرضوں میں توسیع کی منظوری کے سبب یونان اپنے بل ادا کر سکے گا اور آخر کار دیوالیہ ہونے سے بچ جائے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات شہناز عزیز کی رپورٹ میں۔
بین الاقوامی مالی فنڈ کی سربراہ کرسٹین کا کہنا ہے کہ یہ سمجھوتا ایک نئے چیلنج کرنے والے راستے کا آغاز ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں یہ دشوار ہے، آخر کار یہ تعمیری نوعیت کا سمجھوتا ہوا ہے، تاہم یہ کام کا آغاز ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ مل کر نافذ کی جانے والی اصلاحات کا جائزہ لینے کی، ہر چیز کا تقابلی جائزہ لینے کی اور اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ برقرار رہ سکیں گی۔ حکومت کے حامی جمعے کے روز ایک ایسے وقت میں پارلیمنٹ کے باہر جمع ہو گئے تھے جب یورپی قرض خواہ یونان کو قرضوں میں توسیع دینے کی اجازت دے رہے تھے۔ 270 بلین ڈالر کا بیل آؤٹ سمجھوتا قرضوں سے دبے ہوئے اس ملک کو آئندہ ہفتے ممکنہ طور پر دیوالیہ ہونے سے بچنے کی اجازت دے گا۔ یونان کے وزیر مالیات یانس نے کہا کہ سمجھوتا دونوں فریقوں کو ایک نئے باب کا آغاز کرنے کی اجازت دے گا۔
As of today, we're beginning to be co-authors of our destiny, co-authors of the reforms that we want to implement.
وہ کہہ رہے ہیں آج سے ہم اپنی تقدیر کا فیصلہ لکھنے میں شامل ہو رہے ہیں، ان اصلاحات کو تحریر کرنے میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں، جن پر ہم عمل کروائیں گے، جن پر ہم اپنے ساجھے داروں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور جنہیں ہم یونان کی سماجی معیشت میں موجود گہرے ناسوروں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے۔ بہرحال اس سمجھوتے میں یونان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی وسیع اقتصادی اصلاحات کرے جن میں سرکاری اخراجات میں بڑی کٹوتیاں شامل ہیں اور جو بہت سے یونانیوں کے کہنے کے مطابق بلا جواز دشواریاں پیدا کریں گی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا میں انتہا پسند تنظیم بوکو حرام کے شدت پسندوں نے شمالی گاؤں چیوک پر حملہ کر کے کم از کم 21 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ملک میں تقریباً 6 سال سے سرگرم عمل یہ شدت پسند شمالی حصے کے علاوہ پڑوسی ممالک میں بھی پرتشدد کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب نائجیریا میں آئندہ ماہ عام انتخابات ہونے والے تھے۔ پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے رواں ماہ کے اوائل میں ہونے والے انتخابات کو 28 مارچ تک ملتوی کر دیا تھا۔ مختلف خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کی وجہ سے فرار ہونے والے شدت پسندوں نے کم از کم 2 دیہاتوں پر حملے کیے۔ چیوک اس وقت عالمی منظر نامے پر ابھرا تھا جب گزشتہ اپریل میں بوکو حرام نے یہاں سے 200 سے زیادہ طالبات کو اغوا کر لیا تھا۔ نائجیریا کی فوج جمعرات کو بتایا تھا کہ بوکو حرام کے مضبوط گڑھ پر کی جانے والی فضائی کارروائیوں میں بڑی تعداد میں شدت پسند مارے گئے ہیں۔ فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے سمیسا کے جنگل اور گوازا کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں اور اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا تھا۔ صدر براک اوباما نے یہ کہتے ہوئے امریکی عوام کے واسطے آزاد تجارت کے سودوں کی قدر و قیمت کو فروغ دیا ہے کہ اس سے امریکی کاروبار 21ویں صدی میں زیادہ کامیاب ہوگا اور وہ زیادہ مسابقت کے قابل ہو سکے گا۔ ہفتے کے روز اپنے ہفتہ وار خطاب میں مسٹر اوباما نے کہا کہ ماضی میں تجارتی سمجھوتے ہمیشہ ہی امیدوں کے مطابق نہیں رہے، یعنی کہ وہ امریکی ورکرز کے مساوی مواقع پیدا نہ کر سکے اور تمام ملکوں کو اجرتوں اور ماحولیات کے حوالے سے ان معیاروں پر نہ لا سکے جن پر امریکہ عمل کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اپنے لیے نئے مواقع کے دروازے بند کر لے، خاموش رہے اور دوسرے ملکوں کو اپنی معاشی مقدر کا فیصلہ کرنے دے۔ صدر نے کہا کہ امریکہ کو ان مواقع کو اپنی گرفت میں لینا چاہیے کیونکہ ان سے آنے والے عشروں میں روزگار کے لیے اچھے اور نئے مواقع پیدا ہوں گے اور امریکی ڈاک ورکرز اور بندرگاہوں کو چلانے والوں کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہو گیا اور یوں وہ تنازع طے ہو گیا جس کے سبب امریکہ کے مغربی ساحل کی 29 بندرگاہوں سے سامان کی آمد و رفت میں خلل پڑ رہا تھا۔ اور آخر میں کرکٹ، ویسٹ انڈیز نے ورلڈ کپ پول بی کے ایک میچ میں پاکستان کو 150 رن سے شکست دے دی ہے۔ اس میگا ایونٹ میں پاکستان کی یہ دوسری مسلسل ناکامی تھی جبکہ ویسٹ انڈیز کی پہلی فتح تھی۔ پاکستان کو فتح کے لیے 311 رن درکار تھے لیکن اس کی ٹیم نے انتہائی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پوری ٹیم 39 اوورز میں 160 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کرائسٹ چرچ میں ہفتے کو پاکستان نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی. ویسٹ انڈیز کو ابتدا میں گو اچھی نہیں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس کی پہلی وکٹ صرف 17 رنز کے مجموعی سکور پر گر چکی تھی، لیکن پھر بلے بازوں نے پاکستانی بالروں کو آڑے ہاتھوں لیا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 تک.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گوگل کے نائب صدر ونٹن سرف کا شمار انٹرنیٹ کے بانیوں میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کی پریشانی لاحق ہے کہ وہ تصاویر اور ڈاکیومینٹس جو اب تک ہم کمپیوٹر پر محفوظ کرتے آئے ہیں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں موجودہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کہیں بالکل ہی غیر مروج نہ ہو جائیں. ونڈ سرف کو اس بات کا خوف ہے کہ جوں جوں ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی پرانے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر تبدیل ہوتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان ڈیجیٹل تاریک دور میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت پرانی ٹیکنالوجی کا نام و نشان موجود نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آئندہ نسلوں کے پاس 21ویں صدی کا بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ریکارڈ موجود ہوگا. مسٹر سرف نے یہ بات سان ہوزے میں ایک بڑی سائنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. یہ سالانہ اجلاس امریکن ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا. انٹرنیٹ کے میدان میں وہ بہت ہی قد آور شخص ہیں جنہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا پیکٹ کس طرح منتقل ہوتے ہیں. اب وہ ایک نئے مسئلے پر دھیان مرکوز کیے ہوئے ہیں جو ہماری تاریخ کو برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے. ان کے الفاظ میں، ہماری زندگی، ہماری یادیں، ہمارے اہل خانہ کی پسندیدہ تصاویر ہمارے ہارڈ ویئرز کے کلاؤڈ میں اطلاعات کے ذروں کے روپ میں موجود ہیں. تاہم جون جون ٹیکنالوجی میں پیش رفت ہوتی ہے، یہ اطلاعات آنے والے تیز تر ڈیجیٹل انقلاب کی نظر ہو سکتی ہیں. مسٹر سرف نے بتایا کہ انہیں اس بارے میں بہت پریشانی رہتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اور آپ ایسے ہی تجربات سے گزر رہے ہیں. ڈاکیومینٹس کے پرانے فارمیٹ جنہیں ہم بناتے ہیں یا آگے بڑھاتے ہیں، انہیں سافٹ ویئر کے تازہ ترین ورژن کے ذریعے پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ پرانی ٹیکنالوجی کو دوام حاصل نہیں رہتا. انہوں نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل مواد کے انبار تو لگے ہوں، لیکن در حقیقت ہمیں یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ آرکائیو کس چیز کے ہیں. ونٹن سرف اس خیال کو فروغ دینا چاہتے ہیں کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا ہر ذرہ محفوظ بنایا جائے تاکہ یہ کبھی بھی قصہ پارینہ نہ بنے. ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ذرات کسی عجائب گھر میں کلاؤڈ کی شکل میں تو موجود ہوں، لیکن ہم انہیں نئی ٹیکنالوجی پر منتقل نہ کر سکیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک ڈیجیٹل فارم تشکیل دینا چاہیے جہاں یہ تمام معلومات کلاؤڈز میں سرور پر محفوظ ہوں. اگر یہ خیال عملی ثابت ہوتا ہے تو جن یادوں کو ہم دل کے قریب رکھے ہوئے ہیں یا وہ معلومات جو آج کی تہذیب و تمدن سے متعلق ہیں، اس تک آئندہ نسلوں کو رسائی ممکن ہوگی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں تو کچھ نا،
کچھ کہیے نا. اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
کچھ تو کہیے نا.
میں
پہلا ڈاکٹر تھا جو پاکستان سے امریکہ آیا تھا. میں اتنا ہوم سک تھا اتنا, کیونکہ پٹھان لڑکا ہو کبھی ملک سے باہر نکلا نہیں.
سامن کی آواز ہے ہمارے آج کے مہمان کی, یعنی نیو یارک میں ماہر امراض چشم ڈاکٹر رفیق جان. اور آج کی فرمائش پوری کرنے کا انتہائی موضوع وقت ہے, کیونکہ اپریل میں ڈاکٹر صاحب ہنگو میں اپنا آئی کیمپ لگائیں گے جہاں مریضوں کی مفت سرجری کی جاتی ہے. تو اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں تو مفت کال کر کے یا فیس بک پر سوال بھیج کر پاکستان میں رات 10 بجے اور بھارت میں رات 10:30 بجے ہمارے لائیو شو میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89. تو آج پروگرام کچھ تو کہیے میں ہمارے مہمان سے ملیے, ماہر امراض چشم ڈاکٹر رفیق جان. کچھ کہیے نا.
ماہ میر, ایک اور پاکستانی فلم جس کا ہے سب کو انتظار. تفصیلات فکر و فن میں.
اے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ, اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار.
پاکستانی ویورز فلم ماہ میر کے کم از کم ایک سال سے منتظر ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی یہ انتظار ختم ہونے کو ہے اور فلم رواں سال کے وسط تک ریلیز کر دی جائے گی.
میرا آپ کا دیوانہ ہے, آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہے. آپ میر کی وحشت کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟
ڈیوائن پوزیشن. میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں تاریخ ہوتی ہے.
جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, یہ فلم اردو زبان و ادب کے معروف شاعر میر تقی میر کی زندگی پر مبنی ہے. فلم اور ٹی وی کے اداکار اور میزبان فہد مصطفیٰ نے میر کا کردار ادا کیا ہے. فلم بینوں کو ان کی حالیہ فلم نامعلوم افراد دیکھ کر یہ توقع ہے کہ فہد بھی بالی ووڈ ایکٹر نصیر الدین شاہ کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے میر بن کر چھا جائیں گے. ٹی وی سیریل مرزا غالب میں نصیر الدین شاہ نے اس کمال فن سے مرکزی کردار ادا کیا تھا کہ جب بھی مرزا غالب کا نام لیا جاتا ہے نئی نسل کے ذہن میں نصیر الدین شاہ کا گیٹ اپ گھوم جاتا ہے.
میر خواب دیکھ سکتا ہے. جب میر خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں جان اتر آتا ہے.
فہد کے ساتھ ایمان علی نے مہتاب کا کردار ادا کیا ہے. فلم کے ڈائریکٹر انجم شہزاد ہیں جبکہ پروڈیوسر خرم رانا, ساحر رشید اور بدر اکرام ہیں.
I think you can't drive without a backview mirror.
ہم یہ تو نہیں کہتے کہ غالب کہتا تھا یا میر کہتا تھا, ہم تو کہتے ہیں میر کہتا ہے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi. سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک.
امریکہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم اویٹ ہیلپرس ہے اور یہ نان پروفٹ ادارہ ہے. یہ تنظیم بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد کیمپوں میں رہنے والے افراد کی مدد کرتی ہے جو کیمپوں میں انتہائی ناگفتہ بے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. تنظیم کے بانی اور چیئرمین انور خان نے تنظیم کے بارے میں ہماری ساتھی بہزت جیلانی کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر اسماعیل ہیں, وہ اپنے کسی کام سے بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے, اور جب انہوں نے وہاں پر کیمپ میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا, جب انہوں نے وہاں کی جو حالات دیکھی واز ویری مچ شاک. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک رپورٹ لکھی جو کہ اسنا کی ایک پبلیکیشن آتی ہے ہورائزن, اس میں پبلش ہونے کے لیے بھیجا. جب وہ رپورٹ میرے نظر سے گزری تو یقین مانے کہ آئی واز ویری مچ اشیمڈ شاک. ہمارے ذہن میں کہ کسی گوشے میں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ابھی تک لوگ وہاں پہ کیمپوں میں ہوں گے, ابھی تک وہاں کے لوگ جو ہے اس قسم کچھ کی زندگی گزار رہے ہوں گے. آئی واز ان شاک کہ ہم لوگ, اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے, ہم نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں پلٹ کے سوچا بھی نہیں, پوچھا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں. اور اس وقت نہ وہ کسی ملک کے شہری ہیں, نہ ان کے کوئی حقوق ہیں, نہ ان کی جو لیونگ لائف ہے وہ اس لائف ہے کہ ایک عام انسان کی طرح وہ زندگی گزار سکے.
2004 میں آپ نے اسے قائم کیا.
جی جی.
تو یہ لوگ جو آج کی جدید دنیا میں, جیسا کہ ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں, صاف پانی سے محروم ہیں, جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, جن کے بچے اسکول نہیں جاتے, بیماری اور موت کا راج ہے وہاں پر, خوراک ناقص ہے, لیکن جب آپ نے ان کی امداد کا بیڑا اٹھایا تو کیا ذرائع تھے, کس طرح سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں؟
ہم لوگ پروگرام تک ایک فیملی اڈاپٹ کریں گے اور ان کے بچوں کو تعلیم پرووائڈ کریں گے اور شادی بیاہ اور دوسرے اخراجات ہم لوگ پورا کریں گے. لیکن جب میں بنگلہ دیش گیا اس فیملی کو اڈاپٹ کرنے کی نیت سے, جیسے جیسے میں کیمپ میں موو کرتا گیا, لوگوں سے ملتا گیا, پرابلمس کو دیکھتا رہا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک فیملی اڈاپٹ کرنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے اوبیٹ ہیلپر کا جو بنیاد ہے اسی وجہ سے پڑی. اور اب ماشاءاللہ پورے امریکہ سے بہت سارے لوگ اس میں ہیں, لیکن ہمارے پاس 99% جو ڈونرس ہیں وہ زیادہ انڈیویجل ڈونرس ہیں, جس میں ایک آرگنائزیشن ہے اپنا جو کہ پاکستانی فزیشین کی آرگنائزیشن ہے کے جو ممبرس ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں.
خان صاحب, آپ بنگلہ دیش, پاکستان یا پھر بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں سے بھی کوئی مدد لیتے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنا کا ذکر کیا.
بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل تنظیمیں کوئی بھی کیمپوں میں فنکشنل نہیں ہیں, چاہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل تنظیم ہو یا امریکہ کی کوئی بھی تنظیم ہو. مجھے جو ہیلپ ملتی ہے وہ بھی انڈیویجل بیس پہ ملتی ہے. جہاں تک ہم لوگوں کا جو لائے عمل کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی ٹیم ہے بنگلہ دیش میں جو والنٹیئر کی چیز وہاں کام کرتی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پارٹنرشپ ہے وہاں پر ایک دو تنظیموں کے ساتھ, اس لیے کہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ مائکرو فائننسنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے.
اگر ہم تنظیم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کس طرح سے کامیابی کی وضاحت کریں گے؟
شروع میں جب ہم لوگوں نے پہلا سال ہمارا ٹوٹل جو بجٹ تھا تقریباً $20,000 کا تھا, اور اس وقت جو ہمارا بجٹ سال کا تقریباً 3.5 لاکھ ڈالر ہے, ہم لوگوں نے فوری طور پر ایجوکیشن اور سیلف امپاورمنٹ کے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا. الحمدللہ اس وقت جو ہے ان 9 سالوں میں ہمارے پاس 37 سے زیادہ ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں, جس میں پرائمری اسکول, مڈل اسکول, کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرس, ٹیوٹرنگ سینٹرس اور عورتوں کے لیے دستکاری کے سینٹرس ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے 2000 فیملیز کو سیلف امپاورمنٹ کیا ہے, کئی کروڑ بنگلہ دیشی روپے ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے سیلف امپاورمنٹ کے لیے. ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کرتے ہیں.
اچھا, کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو افراد ہیں جن کے لیے ہم یہ لفظ بول سکتے ہیں کہ ان کو بھلا دیا گیا ہے, کہ ان افراد کو متعلقہ حکومتوں کے سامنے لائیں, ان کے مسائل بنگلہ دیش یا پاکستان سے سرکاری سطح پر رابطہ کر کے ان کے مسائل کو حل کیا جائے؟
آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف بنگلہ دیش اسپیشلی, وہ اگر آپس میں بیٹھیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں. ہم لوگوں نے جب اس ایشو کو پک کیا تو ہمارے ذہن میں پہلے یہی بات تھی کہ ان لوگوں کی ریپیٹریشن کے لیے بات کیا جائے, ان لوگوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے بات کیا جائے, لیکن پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. ہمارے کنٹرول میں یہ تو ہے کہ سینکڑوں بچوں کو ہم لوگ کالجوں میں اور ہائر ایجوکیشن میں پڑھا سکیں. اس وقت جو ہے ہمارے بچے بی بی اے کر رہے ہیں, ایم بی اے کر رہے ہیں, انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, نرسنگ کر رہے ہیں, کیمپ کے بچے, تو یہ سب ہمارے کنٹرول میں تھا. ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ جو چیز ہمارے کنٹرول میں اگر ہم اس کو کریں, پھر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہی بچے جو ہماری یوتھ ہے وہ, یا جو لوگ سیلف امپاور ہو جائیں گے, وہ چاہے کہیں بھی رہیں, بنگلہ دیش میں رہیں, پاکستان میں رہیں, مڈل ایسٹ میں رہیں, کہیں بھی جائیں, وہ اپنی ڈگنیٹی اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ جب ان لوگوں کے مسئلے کا حل جو ہے وہ مستقل بنیاد پہ کیا جائے گا.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اوبیٹ ہیلپرز کے بانی اور چیئرمین انور خان. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل اور ہماری پروڈیوسر تھیں بہتر جیلانی اور انجینئر تھے زبیر طیب. اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ ہمارا شہرہ آفاق پروگرام سنیں گے. کچھ تو کہیے شہناز عزیز پیش کریں گی. آج جو اس پروگرام میں وہ گفتگو کریں گے ایک انتہائی ممتاز اور مشہور ڈاکٹر رفیق جان صاحب کے ساتھ, اور بتائیں گی کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں اور وہ کس طرح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس پروگرام کے لیے اور دوسرے پروگراموں کے لیے ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہتا ہے. براہ کرم ہمیں ان سے آگاہ کرتے رہیں. اور اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.